الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا فرمایا کہ ہم رمضان المبارک کے اس مبارک ساتوں کے اندر ہم قرآن پاک کی میت میں تھوڑا سا وقت گزاریں اور قرآن پاک کے مضامین کا کے اوپر اور خاص طور پر مضامین کے خلاصہ جو ہے اس پہ ایک جو ہے وہ اس کا خلاصے کو مد نظر رکھ کر اس کے پھر تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اسے پھر فہم اور اس پہ حاصل کریں جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم پہلے پارے کے مضامین کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. پہلے پارے کے اندر جو ہے وہ پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے اور پھر اس کے بعد سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے. سورہ الفاتحہ ایک خاص اس کی ایک نوعیت ہے اور خاص حیثیت ہے اس کی. اور فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے، اسے فتح جو ہے وہ کھولنے کو کہتے ہیں. تو اس سے قرآن مجید کا آغاز جو ہے وہ آغاز کے اندر پہ رکھی گئی ہے، اسی لیے اس کا نام الفاتحہ قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ سورت ایک دعائیہ سورت ہے جس کے اندر دعا کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو دعا کے الفاظ اور دعا کا سلیقہ اور کرینہ بتایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو تو ان الفاظ کے ذریعے سے اور اس طریقے سے دعا کرو. اس سورت کے اس بہت اہم سورت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے 27 یا اس سے بھی زیادہ نام سورت کے جو ہے تفاسیر میں آئے ہیں، اور ان کے فاتحہ کے علاوہ اس میں سورت میں جو جن ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے اس میں ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، الدعاء، الشفاء، سورت الصلات کیونکہ یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اساس القرآن جو قرآن کی بنیاد ہے، الکافیہ، الحمد، سبا مثانی، تعلیم المسلہ، یہ جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں سورتوں کے جو مختلف تفسیر کی کتب میں یا مفسرون نے جو اس کو اس کی خصوصیات کی بنیاد پہ نام دیے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی مکمل سورت ہے، اگرچہ اس سے پہلے چار غالباً یا تین یا کچھ کسی لحاظ سے دو وہی جو ہے وہ پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن زیادہ اس بات کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ چار وہی اس سے پہلے آ چکی تھی، اور یہ نزول قرآن سے پانچویں جو ہے سورت ہے جو یہاں پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ محض یہ بھی نہیں ہے، پریفیس کا بھی نہیں، یعنی دیباچے کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دعا اور پھر دعا کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جواب دعا کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے دعا کرتا ہے کہ ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دیتا ہے قرآن پاک کی صورت کے اندر کہ یہ تم نے مجھ سے ہدایت کا تو نے دعا کی ہے، ہدایت کا طریقہ اور راستہ مانگا ہے، تو پھر یہ لو، یہ ہے وہ ہدایت کا کرینہ، ہدایت کی کتاب اور ہدایت کا راستہ القرآن الکریم. تو یہ گویا دعا اور اس طریقے سے جواب دعا کا اس کا جو ہے ایک اس کا ایک ربط اور واسطہ ہے، اگرچہ یہ قرآن کا حصہ ہی ہے لیکن اس کا اسلوب جو ہے مکمل طور پہ دعائیہ ہے جو کسی اور صورت کا نہیں ہے. اس صورت کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن پاک کے تمام مضامین کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے خلاصہ موجود ہے. یعنی قرآن کے تین مضامین جو ہے وہ بنیادی ہے، توحید، اقامت، قیامت اور رسالت یعنی آخرت کا، آخرت پہ عقیدہ، اور توحید یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اور پھر رسالت جو ہے وہ رسول پہ ایمان، اور اس کے ذیل میں پھر جو ہے ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب، اور یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے آتی ہیں. تو اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. مثلا اس کی دو ابتدائی آیات اور چوتھی آیات میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیات میں قیامت کا ذکر ہے، مالک یوم الدین کا، اور پانچویں اور چھٹی آیات میں پھر رسالت اور نبوت کی طرف جو اشارہ ہے. تو اس میں اسلامی عقائد کے سارے اعلیٰ اصول بھی بتا دیے گئے ہیں، اور پھر اسلامی تصور حیات اور اسلامی تصور نظام کے تمام کلیات اور مبادیات اور انسانی شعور اور دلچسپیوں کے لیے سب اصول ہدایات اس صورت کے اندر وہ دے دی گئی ہیں. اس طریقے سے یہ صورت معارف کا، یعنی اسلامی معارف کا اور حکمتوں کا بے شبہ خزانہ ہے، اور یہ تمام قرآن علوم کا ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں باقی تمام 113 صورتیں ہیں ان کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے. اور شاید یہ پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی اس صورت کی جو اس کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم صورت ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ ہے. پھر آپ کو پتا ہے یہ قرآن کی طویل ترین جو ہے وہ سورت ہے، اور اس کے بعد یہ قرآن یہ الفاتح کے بعد قرآن کی جو ہے وہ پہلی سورت، یا بعض لوگ پھر جو ہے اس طریقے سے یہاں سے پھر اس کو جو ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ آغاز بھی کرتے ہیں، اور کہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اگرچہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ الفاتحہ سے ہی ہے، لیکن اس طریقے سے کیونکہ یہ جو اس کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے پھر البقرہ کو ہی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد پہلی سورت ہے اس کی. اس کی بھی اسی طرح بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، اور اس کے بے شمار نام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورت البقرہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن آیات کی سردار ہیں، اور وہ ہے آیت الکرسی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اس کا جوڑا قرار دیا ہے سورہ آل عمران کے ساتھ، یعنی دو یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑے کی صورت کے اندر ہیں، اور آپ نے اسی جوڑے کا ذکر بھی جو ہے فرمایا ہے الزہراوین کے نام سے، یعنی دو روشن چیزیں جو ہے، دو روشن اینٹیٹیز جو ہے وہ، اور ان کے نام اور بھی پھر اس طریقے سے جو ہے وہ بتائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش بنا کر آئے گا، اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو، الزہراوین یعنی کو پڑھا کرو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں گے غمامتان فرمایا، اور پھر دو سائبان ہوں گے یا غیابتان جو ہے وہ غیابتان فرمایا، یا پھر یہ فرقان فرمایا، دو پرندوں کی جھنڈ اور جو ہے وہ قطاروں کی صورت کے اندر آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو ہے مجادلہ کریں گی، یعنی نبی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گی کہ یہ لوگ سورہ بقرہ کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور ہماری ان لوگوں کے لیے ہماری سفارش جو قبول فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور فرمایا کہ جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی گویا یہ جہاں پہ یہ پڑی جائے گی تو پھر جادو اور سحر کے اثرات بھی وہاں پہ نہیں ہوں گے. میرے عزیز بھائیو، اس جیسے میں نے کہا کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی فضیلت کے پیش نظر پھر مفسرون نے اس کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا، جیسے میں نے ابھی ایک نام کا ذکر کیا، سنام القرآن ہے، قرآن کی جو ہے وہ اونچائی، اور ذروت السنام قرآن کی چوٹی، اور فستات القرآن قرآن کا خیمہ، اور پھر اس کا ایک نام تجویز کیا گیا ہے جو وہ بھی الامتین، کہ یہ دو امتوں میں اس کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے. یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور دو ہجری سے پہلے پہلے اور غزوہ بدر سے پہلے پہلے. یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ غزوہ بدر کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری صورتیں ہیں, جیسے سورہ انفال ہے, اور پھر اس کے الاحد کے بعد سورہ آل عمران ہے, وہ نازل ہوئی ہے, لیکن یہ جو ہے سورہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ آل عمران سے بھی پہلے ہے. یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون, یعنی یہ جو جس ابھی حدیث کا ذکر آپ نے سنا کہ دونوں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے اکٹھا ذکر فرمایا, یہ ایک مضمون, یعنی دو امتوں, سابقہ امت مسلمہ جو امت یعنی بنی اسرائیل تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں بھی جس میں شامل ہیں, اور پھر موجودہ امت مسلمہ کو خطاب اس صورت میں کیا گیا, اور یہ خطاب کی اس طریقے سے تکمیل ہوتی ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا مرکزی مضمون, یہ بہت طویل صورت ہے, 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں, بہت زیادہ, اور اس کا مرکزی مضمون تعین کرنے میں تھوڑی سی بہت جو ہے وہ میں تھوڑا سا غور و فکر سے جو ہے وہ کام کر لینا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ پوری صورت کا جائزہ لینے کے بعد آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت کی تبدیلی, قیادت کی تبدیلی, اور منصب امامت و نبوت کی تبدیلی جو ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ نبوت اور امامت اور قیادت دنیا کی 2500 سال سے بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی, اور وہ اب جو ہے تبدیل ہونے جا رہی ہے, اور بنی اسرائیل سے وہ اب بنو اسماعیل میں منتقل ہوا چاہتی ہے. تو یہ اس صورت کا جو ہے مضمون ہے. آپ جو ہے اس مضامین کو اگر آپ دو بڑے حصوں میں تقسیم کریں اس صورت کو, تو آپ یاد رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت مضامین کی ایک بڑی تقسیم کے لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے, اور جو ہے وہ کم و بیش نصف بنتا ہے, کیونکہ 40 رکوع جو ہے وہ کل ہیں, اور 132-152 آیات پہ مشتمل ہے, اور اس میں خطاب اہل کتاب کی طرف ہے, جس میں خصوصاً خطاب پھر اہل کتاب میں سے یہود کو جو خطاب کیا گیا ہے. اور دوسرا حصہ اس کا 22 رکوعوں پہ مشتمل ہے, 152 آیات جو ہے پہ مشتمل ہے, اور اس میں خطاب جو ہے وہ پھر سوری دوسرا رکوع جو ہے 22 رکوع پر مشتمل ہے, اور 134 آیات ہے اس میں, اور یہ خطاب خصوصاً پھر امت مسلمہ کو ہے, کیونکہ ایک امت کو معزول کر دیا گیا اور دوسری امت کو برپا کر دیا گیا, اور دوسری پھر امت جس کو برپا کیا گیا اس امت کو ہدایات دی گئی ہیں. تو گویا سورت کے مخاطبین میں سے دو امتیں ہیں, اور یوں اس کا جو نام میں نے جس کا ذکر کیا امتین, یوں اس کا نام تجویز کیا گیا امتین, سورت امتین, کہ دو امتیں, وہ سورت جس میں دو امتوں کو خطاب کیا گیا. اس سورت کا مصحف میں مقام کیا ہے یہ بھی جو ہے اچھی طرح جان لینا چاہیے, کیونکہ اس کا غالباً اگر آپ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 86 یا 87 نمبر اس کا بنتا ہے, لیکن اس کو پہلے بالکل قرآن کے آغاز میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا. تو اس لحاظ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اسلام کے نظام زندگی جو پورا نظام, آپ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ ہجرت کے بعد ابتدائی ایام میں نازل ہونا شروع ہوئی, اور متصلن بعد پھر یہ نازل ہوتی رہی 2-2.5 سال کے عرصے تک, وقتاً فوقتاً جو اس کے مضامین جو اترتے رہے. تو گویا پہلی اسلامی اجتماعیت کا قیام ہونے جا رہا ہے, اسلامی نظام حیات ایک جو بلڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے اور شیپ اپ ہونا شروع ہوا ہے, تو اس کا جو بڑا حصہ ہے اس کی ہدایات کا وہ اس پہ صورت کے اوپر مشتمل ہے. اب اسلامی نظام زندگی چاہے اس کا تعلق پھر اعتقادات سے ہو, پھر عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, خانگی اور ازدواجی زندگی سے ہو, چاہے اس میں وراثت کے معاملات ہوں, اقتصادی اور مالی نظام ہو, دوسری قوموں سے تعلقات ہوں یعنی بین الاقوامی تعلقات, یا پھر معاملات صلح و جنگ ہوں, ان سب کی بنیاد اور پھر اساسی تعلیمات اسی صورت کے اندر دی گئی ہیں. تو پھر منطقی طور پر ایسی ہی صورت کو شروع بنا ابتدا اور بنیاد بنانا چاہیے تھا, ابتدان رکھنا چاہیے تھا قرآن کے, جس کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کی بنیادی اور اساسی جو ہے وہ تعلیمات دی گئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے 85-86 صورتیں جو ہے وہ اتر چکی تھیں, لیکن اس صورت کو ابتدان جو شروع میں پھر رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہیں سے, چونکہ اس میں ابتدائی جو ہے بالکل آپ کہہ لیں کہ جو بھی اسلامی نظام کو شیپ اپ کرنے جا رہے تھے جو ہدایات وہ دی گئیں, اور پھر یہاں سے تمام معاملات اور عبادات اور اخلاق کا ارتقاء ہوا, اور تدریجن جو ہے پھر آگے بڑھتے ہوئے اگلے 5, 6, 7, 8 سال کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام کے احکام اور اسلامی نظام کی جلی ہدایات جو ہے وہ پایہ تکمیل کو جو ہے وہ پہنچی اس طریقے سے. اور یہ انشاءاللہ ہم جب آگے جیسے صورتوں میں جائیں گے تو پھر یہ صورتوں پہ یہ ان کا جو ہے وہاں پہ اس کا ذکر ان کا آئے گا. دو مضمون جو ہے یہ یاد رکھ لیں, دو مضمون اس میں مسلسل اس صورت میں جو ہے وہ چلتے ہیں. تمام ان صورتوں کے اندر جو بھی شروع کے اندر آئی ہیں بڑی طویل صورتیں جو ہیں, ان میں سے ایک خطاب تو اہل کتاب کو جو ہے وہ مسلسل چلنا شروع ہوتا ہے, اور دوسرا خطاب جو ہے پھر وہ جو مسلمانوں کو ہے اس میں شریعت اسلامی جو ہے وہ اس کے جو احکام ہیں, جیسے مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ اب تم جو ہے وہ ایک بالکل سمال سٹی سٹیٹ سے لے کر بلکہ اس سے بھی ابتدائیان شکل جو ہے بالکل ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک سٹی سٹیٹ اور پھر اس سے مزید جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی, تو اس کے بالکل ابتدائی احکامات پھر جو ہے یہیں سے آنا شروع ہوئی ہے. یہ ذکر ہو چکا ہے, یہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے, 286 آیات ہیں اس کے اندر, اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی دوسری سورت سے زیادہ احکامات کمانڈمنٹس جو ہے وہ آئی ہیں, اور ان کا جو ہے کچھ لوگوں نے جس کو اس میں اس کو جو شمار کیا ہے تو بتایا ہے کہ 130 کے قریب احکامات بالکل کیٹاگوریکلی ڈسٹنگ جو ہے احکامات بیان ہوئے, اور یہ کسی دوسری صورت میں اتنے احکامات جو ہے بیان نہیں ہوئے. اور اس کی ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ وجہ وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ قیام پذیر ہو رہا ہے معاشرہ, تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہدایات کی ضرورت تھی, اور وہ ساری کی ساری یہاں پہ جو ہے وہ آنا شروع ہوئی. قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت, یعنی جس کا میں نے ابھی ذکر آپ کے سامنے حدیث میں مبارکہ میں کیا, آیت الکرسی بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کی ایک خصوصیت بھی یہ ہے کہ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت جو اس سورت کی آیت نمبر 281 ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, یہ والی جو آیت ہے 281 نمبر, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 9 دن قبل نازل ہوئی, اور 9 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے, وہ بھی اسی سورت کے اندر ہے, اور آپ ہی کی ہدایت کے مطابق اس کو اسی سورت کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا تھا. اس کے مضامین میں پھر جو ہے جو مضامین آتے ہیں اب اس کا جائزہ لیں, تو اس میں پہلے بتایا گیا کہ قرآن پاک ایک عظیم ترین معجزہ ہے, اور یہ معجزہ جو ہے یہ کسی شک اور شبہ اور کسی تحریف سے بالکل پاک ہے اور منزہ ہے, اور جو ہمیشہ یہ جو ہے یہ معجزہ سے یہ معجزہ ہے, اور یہ معجزہ ہمیشہ رہے گا, اور اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکے گی, اور اس کی باتیں حق ہیں, اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اور ان کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا, یہ ساری باتیں اس کے اندر جو امپلائڈ ہے. پھر بتایا گیا کہ انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ تین قسم کے, انسانوں کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا, تین قسم کے انسان ہیں, ایک ایمان والے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں اور ایمان کتب پر, یعنی جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں, اور پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں, ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں. دوسرے وہ لوگ بتائے گئے ہیں جو بالکل ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں, اور وہ اہل کفر ہیں اور کفار ہیں. اور تیسرے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جو منافقین ہیں, اور منافقین کے کردار کو سب سے زیادہ یہاں پہ اس صورت میں جو ہے وہ بہت نمایاں کیا گیا, اور پھر ان کے اوصاف بھی بتائے گئے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹ اور دھوکا اور مکر اور فریب اور تذبذب, یہ جو ہوتا ہے شک و شبہ, اور جو ہے شک و شبہ کریٹ کرنا اور لوگوں میں سسپینس پیدا کرنا, اور لوگوں میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے کسی چیز کے اوپر ایمان کو متزلزل کرنا, اور ایمان والوں کا تمسخر اڑانا, اور زمین کے اندر فساد پھیلانا, اور احکام الہی کا مذاق اڑانا, یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ ہال مارکس ہیں, اور ان کے جو ہے اوصاف, ان کے اوصاف رذیلہ میں جو ہے یہ موجود, ان سے تم ان کو پہچان سکتے ہو. اور یہ گویا یہود کے کردار کو ہی ایک ان کو ایک بے نقاب کر کے جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ کردار ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے اس میں اس صورت کے مضامین میں نفاق اور منافقین ایک مسلسل موضوع چلتا ہے, اور جہاں بھی اس کا جو خاص طور پہ ذکر کیا گیا. اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس ہے, کہ یہ قصہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ بے شمار مقامات پہ بتایا گیا, لیکن ظاہر ہے قرآن پاک جب کسے جب بیان کرتا ہے جو جتنے بھی قصص ہیں سٹوریز ہیں, تو سٹوریز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا, جو ایک قصہ بتانا اور اس قصے کی تفصیلات بتانا, بلکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قصے کسی بھی قصے کا ایک خاص حصہ اور ایک ٹکڑا اور ایک پیس وہاں پہ اتنا بتایا جاتا ہے, اور اس سے ریلیونٹ بات جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے متعلقہ بات ہی اس قصے میں سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اور باقی تفصیلات جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہیں. ظاہر ہے قرآن کوئی قصہ گوئی کی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور یہ تذکیر کی کتاب ہے, اور تذکیر کا جو ہے وہ ایک تقاضا یہ ہے کہ ان غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیا جائے جن کی وجہ سے نفس مضمون جو ہے وہ پیچھے چلا جائے اور بیک گراؤنڈ میں چلا جائے اور وہ اوجھل ہو جائے نگاہوں سے اور ذہنوں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ اس پہ توجہ نہ کر سکے. لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں کہ تمام قصوں کے اندر یہ حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ قصوں میں صرف ایک خاص حصہ ہی بتایا. اس جہاں پہ اس قصے میں یہ بتایا, اس کے جو اسباق میں سے جو ایک دو تین چار اسباق بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ علم و معرفت کی بنیاد پہ ہے, نہ کہ تسبیح و تقدیس کی بنا پر. تسبیح و تقدیس کے لیے تو فرشتے اور ابلیس کا وہ جو شیطان یا ابلیس کی صورت کے اندر موجود تھا وہ بہت زیادہ جو اس کے کریڈٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں تھیں, جبکہ آدم علیہ السلام کو ابھی جسٹ اس وقت بنایا ہی گیا تھا, تو ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم ودیت کر دیا تھا اس وقت چیزوں کا, علم الاشیاء جس کو ہم جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ چیزوں کو نام دینے اور چیزوں کو ماہیت جاننے کا علم جسے آج کہتے ہیں, تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی. اور یہ یاد رکھے جان لیں کہ یہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا, اور یہ بالقوا پوٹینشلی یہ آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت اور اس کی نسل کے اندر یہ جو ہے یہ جو علم ہے یہ موجود ہے, اور یہ اسی طرح آہستہ آہستہ پرت بپرت ایکسفولیٹ ہو کے اب یہ جو ہے یہ مختلف صورتوں کے اندر آگے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے استعمال کو جو ہے مختلف قوتیں اور شیطانی قوتیں اور ابلیسی قوتیں اور پھر جو ہے دجالی قوتیں اس کے استعمال کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اور اس طرح, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ علم ہے جو ایجادات ہو رہی ہیں سائنس کے, اور جو اس طریقے سے مختلف علوم جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ارتقاء ہو رہا ہے جو علوم کے اندر, یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ہے جو اس نے پوٹینشلی آدم اور نسل آدم میں جو ہے وہ رکھ دیا. پھر ایک اور جو ہے وہ سبق اس جو ہے قصے کا یہ ہے کہ انسان اور شیطان میں فرق ہے کہ گناہ کے بعد جو ہے وہ شیطان جو ابلیس جو ہے اپنے گناہ پہ ڈٹ گیا, اور اس کے مقابلے کے اندر آدم علیہ السلام گناہ پہ جو ہے وہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی دل رجوع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا, تو یہ بھی ایک فرق بتایا گیا. اور ایک اور اہم بات جو ہے جس کا ذکر جن الفاظ میں کیا گیا ہے, تو آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہ جو خلیفہ ہے واشجرنٹ ہے جو یہ بات اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ از خود اس زمین کے اوپر خود حکومت کرنے والا نہیں ہے, وہ زمین وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا وائسجرنٹ ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے احکام لے کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس زمین کے اوپر جو احکام کو نافذ کرے گا, یہ بات اس کے اندر جو ہے خود بخود امپلائڈ اور پوشیدہ ہے. پھر اس کے بعد چھٹے رکوع سے پندرہویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب ہے, یہ نو رکوع بنتے ہیں, اور پہلے بے شمار اس کے اندر اس خطاب کے اندر بے شمار ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کی, اور ان میں بے شمار نعمتیں, ان میں سے چند ایک جو ہے اگر ہم تذکرتاً ان کا وہ کریں, انہیں بتائیں شمار کریں, تو ان میں نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی, بادشاہت, دنیاوی خوشحالی, عقیدہ توحید, ایمان کی نعمت, فرعون کی غلامی سے نجات, من و سلوہ کا نزول, تابوت سکینہ، صحرا نوردی میں بے شمار نعمتوں سے نوازے جانا، اور دنیا کی دیگر اقواموں کی امامت اور منصب، امامت کا جو منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، یہ وہ بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر گنوائی اور بتایا جہاں کہ یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، نعمتیں صرف حصول لذت کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ دنیا کا اصول ہے اور دنیا کی تمام تاریخ کے اندر یہ اصول ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ان نعمتوں کے ساتھ شکر اور نعمتوں کا حق ادا کرنا اور ان کے تقاضے پورے کرنا اور احتساب کے عمل کے ساتھ یہ نعمتیں آیا کرتی ہیں، اور وہ اپنے ساتھ امتحان اور آزمائش بھی لاتی ہیں. اور نعمتوں کا تسلسل اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ کوئی اس امتحان کے ساتھ کس طریقے میں جو ہے وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. تو سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل جو ہے نے ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا. یہاں پہ یہ ان رکوعوں کے اندر، نو رکوعوں کے اندر بتایا گیا کہ ان کے شکر کے تقاضے، نعمتوں کے شکر کے تقاضے پورے نہیں کیے. اور پھر اس طویل جو ہے یہ جو ڈسکورس ہے نو رکوعوں کا، اس میں ان پر یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ ان کے برے خصائل اور ان کی نافرمانیوں کو تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں ان کا کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں فرمائی اور تم نے ان کو پورا نہیں کیا. ان کے برے خصائل اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور کتمان حق اور کتمان کتاب، یعنی اس کتاب کو ہم نے تمہارے لیے بھیجا اور ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا، اور تم نے اس کو لوگوں تک کھول کے اس کا بیان نہیں کیا اس کو، اور یہ کتاب کا کتمان اور چھپایا ہے کتاب کو. تو یہ جو ہے تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو ہے وہ شکر گزاری نہیں کی، اس کے ساتھ شرک کیا، بے صبری کی. ان کا حرص و طمع کا ذکر کیا گیا، ان کے تکبر کا ذکر کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے قتل ناحق کا ذکر ہے، اور بار بار کی بعد عہدی جو اللہ تعالیٰ سے وہ کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف اور پھر چھپانا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہے اپنی اس کے کلام کو اپنی تھوڑی سی جو ہے دنیاوی منفعت کے لیے بیچ دینا، اور جو ہے اس میں تحریف کرنا، پھر ان کے بغض و حسد، اور پھر ان کو جادو اور کہانت میں جو وہ مبتلا ہوئے، ان سب کا ذکر ہے. اور پھر آخر میں ایک بہت بڑی ان پہ جو چار شیٹ جو ان میں لگائی گئی اور فرد جرم عائد کی گئی، اس فرد جرم کے اندر ایک بات جو ہے بتائی گئی، انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا معاشرے کے اندر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے فریضے سے بھی انحراف کیا، اور یہ بھی بہت بڑے انحراف میں سے اس کو شامل کیا گیا. اور اس پورے جو ان پہ فرد جرم عائد کی گئی، اس میں ایک نمایاں طور پر اس کو مقام بھی گیا. یہ سارا خطاب براہ راست تو یہود کو ہے، لیکن بالواسطہ طور پر یہ امت مسلمہ کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس روش پر چلے جس روش پر بنی اسرائیل چلے، سابقہ امت مسلمہ چلی، تو عجب نہیں ہے کہ تمہارا جو تم آج امت مسلمہ ہو، تمہارا معاملہ بھی انہی جیسا ہو. یہ عجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں کرتی. یہ طویل فرد جرم انہیں دراصل 2500 سالہ منصب رسالت و امامت سے سبکدوش کرنے کا ایک پیش خیمہ ہے، ایک پری فیس ہے. اور جیسے عدالت میں کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے اوپر یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ جو ہے تمہارے اوپر تمہارے جرم تم نے کیے ہیں، تو بتاؤ کہ تمہیں کیوں نہ سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طریقے سے انہیں ان کی جو ہے نافرمانیوں اور ان کی ناشکر گزاریوں اور اللہ تعالیٰ سے جو سرکشی اور بغاوت کرتے رہے، ان کے تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے تمہاری فرد جرم. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پارہ جام سے شروع ہوتا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ اب بطور جو ہے تمہیں اس منصب سے جس پہ تمہیں فائز کیا گیا تھا اور جس کے ساتھ تمہارے دنیاوی عروج اور تمہیں نعمتیں عطا کی گئی تھی، اسے تمہیں پھر سبکدوش کیا جاتا ہے. تو پھر یہ آگے مضمون چلتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وتقبل اللہ منی ومنکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.